بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے مولانا آپ یہاں جائیے آئیے آئیے دیکھو یہاں جگہ بناؤ پیچھے ہو عمران چلو تم آگے ادھر ہو جا ٹھیک ہے نا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا اور دعوت کا کھانا کھانا یہ بہت آسان ہے کہ نماز پڑھنے میں ساری ذمہ داری امام کے اوپر ہے، اچھا برا برا تو اس کے اوپر. اس لیے میرے شیخ نے ہنس کر فرمایا کہ جب نمازی آتا ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے تو وہ اللہ اکبر کہتا ہے نا، تو ایک دیہاتی کہتا تھا اللہ اکبر سے پہلے کہتا جو ہے وہ الا بلا برگردن ملا، الا بلا برگردن ملا، کیونکہ جو ہوگا وہ تو امام کو اس کو بھگتنا پڑے گا، صرف اپنا ہے نہ صرف بلکہ مقتدیوں کا جواب دینا پڑے گا کوئی غلطی ہوئی تو. اور اسی طرح کھانا کھانا ہے دعوت کے، جو دعوت والے خواتین جو پکاتی ہیں صبح سے لگے ہوئے ہیں، رات کو یہ آئے ہاتھ دھوئے بسم اللہ یہ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑا اور اس کے بعد کھایا جی بہت اچھا جی کھانا جزاک اللہ الحمد للہ پڑا اور چل پڑے. یعنی جو جس کی تیاری گھنٹوں میں ہوتی ہے یہ چند جو ہے وہ منٹوں میں کھانا چٹ کر کے صفایا کیا اور پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نکل گئے، اتنا آسان. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح سے جو شاگرد ہے اس کا کام بھی بہت آسان ہے کہ محنت استاد کرتا ہے، محنت استاد کرتا ہے شاگرد کو پکا پکایا مل جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہم نے جیسا کہ رسول بھیجا جو ہماری آیت کی تلاوت کرتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر آگے ایک اور چیز فرمائی، فرمائے ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تفسیر کے اندر اپنی، فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور اس بات کی تعلیم دیتے ہیں جس کی تم کو خبر نہیں ہے. یعنی پتا چلا کہ وہ منصوص نفس میں نہیں ہوگی لیکن وہ ایسے تسلی کی بات کہہ دیں گے کہ جس سے انسان کی تسلی ہو جائے گی. جیسے میرے شیخ سناتے ہیں کہ ایک نواب صاحب تھے کراچی میں، پرانی بات ہے ابتدا میں جب حضرت تشریف لائے تھے تب کی بات ہے، تو وہ نواب صاحب کو وہ پہلے ایک جو زندگی تھی ایک آزاد آدمی کی زندگی، تو اس کے بعد اب اللہ والوں سے تعلق پیدا ہوا، اب ان کو یہ خوف ہوا کہ صاحب میرے گناہ زیادہ ہیں اور نافرمانی کی زندگی گزاری، تو اب ان کو ایک خوف پیدا ہو گیا. اور دیکھو نیچے بیٹھو تھوڑا سا جگہ دو، نیچے نیچے بیٹھو تاکہ پیچھے والے جو ہے وہ ان کو چکنا نہ پڑے. تو اب ان کو خوف طاری ہوا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو کیسے معاف کرے گا، ایک انسان پر کیسے طاری ہو جاتی ہے بعض دفعہ. اب ان کا ان نواب صاحب کا بڑے بڑے مشائخ سے تعلق تھا، بڑے بڑے علماء بخاری شریف پڑھانے والے سب کے پاس گئے، ہر ایک نے تسلی کی سمجھایا بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، جیسا تم امید رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے. لیکن وہ تسلی تھی کہ ہوتی نہیں تھی. یہیں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجاز صحبت رہتے تھے جن کا نام تھا حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ احسن سٹی جو احسن آباد ہے یہ حضرت کے نام پر ہی ہے، احسن آباد تو قریب ہی ہے نا، جی حضرت ہی کے نام پر ہے. ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بس گناہ ایسے ہیں کہ میں تو تنگ آ جاؤں، گناہ میرے تو یاد آتا ہے تو بس روتا ہوں، رات رات بھر روتا ہوں، تسلی نہیں ہوتی، کیا کروں، کھانا مشکل، جینا مشکل، اٹھنا بیٹھنا سب مشکل. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا میاں ایک شعر پڑھو، ایک شعر پڑھو، میرا جب تمہیں ایسا تقاضا ہوا کرے، خیالات آیا کرے تو ایک شعر پڑھ دیا کرو کہ مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، ابھی وہ گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ یعنی اگر گناہ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ بعض دفعہ زبان میں اللہ والوں کی زبان میں وہ اثر ڈال دیتے ہیں کہ ایک مصیبت جو ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے. لہٰذا وہ کہ نواز صاحب کہتے ہیں، خود میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ بس یہ سنا اور ان کی جو کیفیت تھی وہ سب ختم ہو گئی. اور پھر اس نے کہا کہ حضرت وہ گناہوں کا آئندہ زندگی گناہ ہوتے رہیں گے، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک شعر اور پڑھو، جب آئندہ خیال آئے تو یہ شعر پڑھ دیا کرو کہ جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی، جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی. اب حالانکہ اس کے اندر کوئی بات تو نہیں ہے کہ جو نہ قرآن حدیث کی بات وہی ہے، لیکن اس کو جس انداز میں پیش کیا، بعض مرتبہ اس انداز میں پیش کرنے سے جو سائل ہے اس کی تسلی ہو جاتی ہے، سوال کرنے والے کی تسلی ہو جاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. ایک صاحب تھے حضرت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کافر ہونے کو، یہ آ کر کہا. حضرت نے سمجھایا اور تسلی کی، خوب اچھی طرح بیٹھ کے اطمینان سے سمجھایا کہ بھائی یہ وہ. جب ساری تقریر سن لی نا تو پھر ان کا وہی حال ہوا. وہ جیسے ایک صاحب تھے، ایک عاشق اپنے محبوب کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بھائی جدائی ہو رہی ہے، رونا مت، اور نہ رونے کے فضائل سنانے لگا، صبر کی تلقین اور سب بات سنا رہا تھا. تو لیکن جب جدائی ہوئی تو کیا حال ہوا؟ دیر تک سمجھاتے رہے وہ ضبط غم ہجرہ، دیر تک سمجھاتے رہے وہ ضبط غم ہجرہ. ہجر مانے جدائی، اور غم مانے جدائی کا غم، اور ضبط مانے یعنی تم برداشت کرنا. دیکھو غم جو ہے جدائی میں، اس کو برداشت کرنا. تو شاعر نے کیا کہا، دیر تک سمجھاتے رہے وہ ضبط غم ہجرہ، اور خود رونے لگے مجھے سمجھانے کے بعد، اور خود رونے لگے مجھے سمجھانے کے بعد. یہ حال ہوا. تو اب جب حضرت نے ساری تقریر کی، سمجھایا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سمجھایا، تو اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں وہی نکلا کہ جی حضرت میرا تو دل چاہتا. بس حضرت کو آیا غصہ، ایک تھپڑ کھینچ کے لگایا، کہا جا ظالم مرد، جا کافر ہو جا. بس میں باہر گیا خوشی سے ہنستا آیا، کہا حضرت آپ کے تھپڑ نے تو وہ کام کیا جو تقریر میں نہ کیا، آپ کے تھپڑ نے وہ کام کیا جو تقریر نے کیا، اب تو سارا وسوسہ نکل گیا. کیونکہ اللہ میاں نے انزلنا الحدیث بھی فرمایا کہ جب چار کتابوں سے بات سمجھ میں نہ آئے نا تو وہ پھر جو پانچواں ڈنڈا ہے، ڈنڈے سے بھی سمجھانا پڑتا ہے. جب پہلے انڈا مرنڈا سے کام نہ چلے تو پھر آخر میں ڈنڈا بھی ضروری ہے بھائی. وانزلنا الحدیث بھی فرمایا فی بأس شدید، وانزلنا الحدیث فی بأس شدید، کہ ڈنڈا بھی ہے جس کی ٹھگائی بڑی زوردار ہوتی ہے. لہٰذا میرے شیخ سناتے ہیں کہ حضرت مولانا اطہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش میں حضرت کے خلیفہ تھے، تو ایک مرتبہ حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ کو تراویح سنانی ہے. اب تراویح میں ایک جگہ کہیں اٹک گئے، صرف مولانا اطہر علی صاحب سب ایک جگہ کہیں اٹکن ہوئی ہوئی. جب تراویح ختم ہوئی تو حضرت نے زور سے لگایا تھپڑ کہ تم صحیح یاد نہیں کرتے ہو. بس مولانا شاہب راول صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت کے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس ایک تھپڑ کا اثر تھا کہ مولانا اطہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش میں جہاں جاتے تھے ان کی اتنی عزت تھی کہ جس کا تصور سے باہر، تمام لوگ ان کی، ایک عام آدمی بھی عزت کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک تھپڑ نے یہ اثر کیا، اگر دوسرا تھپڑ کا لیتے تو پتہ نہیں عزتوں کا کیا عالم ہوتا. دادا جو اللہ والوں کے سامنے اپنے کو مٹا دیتا ہے، یہ چیز اس کو، یہ نعمت اس کو ملتی ہے. ہو مکتبے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو، مکتبے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاگرد کو چاہیے کہ اگر شاگرد کے یہ خیال رکھے کہ اگر میرا استاد میرا شیر ڈنڈے بھی مارے گا، مار بھی لگائے گا، میں اس کو بھی برداشت کروں گا. فرمایا اگر شاگرد اس بات کے لیے تیار ہو تو سمجھو وہ صحیح شاگرد ہے، اور صحیح شاگرد ہے، اور سمجھو اس نے ڈنڈے کھا بھی لیے. چاہے اس کو ڈنڈے نہ بھی پڑے، مارنا ضروری نہیں ہے، لیکن سمجھو اس نے کھا بھی لیے جو اس بات کے لیے تیار ہے. تو ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی ہیں وہ. اب دیکھیں اللہ والوں کی تسلی کیسی ہوتی ہے جی. حضرت کے پاس چلنے کے لیے آئے ہوئے تھے 40 دن قیام کے لیے. اب گھر سے خط آیا کہ بیوی بیمار, بچے بیمار, یہ مصیبت وہ مصیبت, پورا خط. اب مفتی صاحب وہ خط پریشان انسان پریشان ہوا لے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے. اچھا مفتی محمد حسن احمد سری کا واقعہ بھی عجیب ہے, ان کی بیعت کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کو بیعت کیسے فرمایا. بیعت کے لیے جو ہے وہ جب بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے فرمایا کہ 4 شرطیں پوری کرنی ہوگی تب بیعت کروں گا, 4 شرطیں. اور ایک عالم, وہ بڑے عالم تھے, معقولات کے تو امام تھے. تو اب 4 شرطیں سنیے. پہلی شرط یہ کہ آپ نورانی قاعدہ دوبارہ پڑھیے, کسی مستند قاری سے نورانی قاعدہ پڑھیے اور اس کی سند لے کے آئیے کہ انہوں نے مولوی صاحب نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے اور ان کا جو ہے وہ قرآن شریف درست ہو گیا ہے. ایک بات نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ بخاری شریف دورہ حدیث دوبارہ کیجئے, کیونکہ انہوں نے غیر مقلدوں کیا پڑھا تھا, غیر مقلد کیا پڑھا تھا, تو فرمایا آپ جو ہے ہمارے بزرگوں کے ہاں کسی بھی مدرسے جس سے ہو دوبارہ جو ہے وہ دورہ حدیث کیجئے. لہٰذا انہوں نے اس شرط کو پورا کیا. 2 شرطیں ہو گئی نا, پہلی شرط نورانی قاعدہ دوبارہ پڑھا قاری صاحب سے سند لی, اور دوسرا پھر دیوبند کے اندر دوبارہ دار العلوم دیوبند میں دوبارہ دورہ حدیث پڑھا. 2 شرطیں. تیسری شرط یہ ہے کہ میرے کسی خلیفہ سے, یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی خلیفہ سے اصلاحی خط و کتابت کر کے 40 خطوط پیش کرنے ہیں. 40 خطوط, چاہے ایک دن میں لکھیں, چاہے ایک ہفتے میں لکھیں, چاہے 40 روز میں لکھیں, چاہے 40 سال میں لکھیں, لیکن 40 خطوط پیش کرنے اصلاحی خط و کتابت کے. یہ شرط بھی پوری کر دی, یہ شرط بھی پوری کر دی. اب چوتھی شرط تو بہت ہی عجیب ہے, چوتھی شرط تو بہت ہی عجیب ہے, اور وہ شرط یہ تھی کہ بیوی سے این او سی لے کے آنا ہے. این او سی سمجھتے ہیں نا, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. بیوی سے سرٹیفکیٹ لے کے آنا ہے کہ ملا پٹائی نہیں کرتا, ڈنڈے نہیں مارتا, بلکہ انڈا اور مینڈا کھلاتا ہے, اور ہاں ڈنڈا دیتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے, مارے نہیں بس. دیکھو یہ حضرت کا نہیں تھا, یہ چٹپٹ, یہ مسالہ میرا ہے, یہ چٹنی میری ہے, لیکن مطلب یہ کہ سند لے کے آنی ہے. یہ سند لانی ہے کہ ملا مارتا نہیں ہے, پٹائی نہیں کرتا, بلکہ آرام سے پیار سے رکھتا ہے, خطاؤں کو معاف کرتا ہے. بیوی سے یہ سند سرٹیفکیٹ منگوایا. لہذا جس کو اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کی محبت کی تڑپ لگ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب اس کو اندازہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی عزت کو خاطر میں بھی نہیں لے کے آتا. لہذا یہ بھی کر کے دکھایا, نورانی قاعدہ دوبارہ پڑھا, اس کو بولتے ہیں اخلاص. نورانی قاعدہ دوبارہ پڑھا, 1 سال پورا دورہ حدیث دوبارہ پڑھا, 40 خطوط لکھے, خط و کتابت کی اصلاحی خطوط پیش کیے, اور بیوی سے سرٹیفکیٹ بھی لکھوا کر پیش کیا. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیعت فرمایا. یہ ہے اللہ والے ایسے نہیں بنتے, اے اللہ والے کہ جی آئے ذرا 2-4 یوں ضربے لگائے, جو جھما جھومی کی اور تسبیح کھینچی اور جی بس ٹوپی لگائی, ایک لمبا کرتا چڑھایا, اور اس کے بعد جی اللہ والے بن گئے. ایسے نہیں ملتا. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے تب کہیں جا کے بن پاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے تب کہیں جا کے بن پاتا ہے دل. دل بنتا ہے بڑی مشکلوں سے. اللہ کو پانے کے لیے اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں غور سے سنو, اللہ ان نسل اللہ ہی لگا لیا, کہ جو اللہ کا جو سودا ہے وہ اتنا سستا نہیں ہے, یہ بہت مہنگا سودا ہے. جس کو اتنا معمولی سمجھتے ہو کہ جو ہے 2-4 سجدوں میں اور 2 پٹوں میں ذرا تسبیح کھینچ کے اور جو ہے وہ سر پر ٹوپی لگا کے پگڑی پہن کے لمبا کرتا پہن کے شلوار گھٹنوں تک چڑھا کے اللہ والے بن جائیں گے, فرمایا ایسا نہیں ہے. حضرت مفتی جمیل صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ, یہ بھی لاہور میں تھے, انہوں نے خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جو تھانہ بھون سے آپ نے دولت حاصل کی ہے, یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر جو اللہ کی محبت اور درد آپ نے حاصل کیا ہے اس میں سے کچھ ہم کو بھی عنایت فرما دیجیے. تو خواجہ صاحب نے کیا جواب میں لکھا, خواجہ صاحب نے لکھا میں یہ ملی نہیں ہے یوں, میں مانے شراب, میں یہ ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہیں خون, میں مفت کیوں کسی کو دوں, میں میری مفتی نہیں. یعنی کسی کو مفت میں کیسے ملے, ہم نے رگڑے کھائے ہیں, اپنی آرزو کا خون کیا ہے، اپنی عزت کو قربان کیا ہے۔ ڈپٹی کلکٹر تھے، ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ سے باہر نکال دیا کہ نکل جاؤ خانقاہ سے باہر۔ اب ڈپٹی کلکٹر، انگریز کے زمانے کا ڈپٹی کلکٹر تو سمجھو ایک ریاست کا بادشاہ ہوتا تھا، اتنے اس کے اختیارات تھے جیسے ریاست کا بادشاہ۔ لیکن اور ڈرائیور بھی ساتھ میں، گاڑی ساتھ میں، نوکر ساتھ میں، باہر نکلے، خانقاہ کے باہر فٹ پاتھ پر بستر لگا دیا، خانقاہ کے باہر بستر لگا دیا۔ آج ہم کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم تو پلٹ کر پوچھے بھی نہیں اس کو۔ اگر کوئی اللہ والا ڈانٹ دے کسی بات پر، ہماری اصلاح کے لیے کوئی سخت بات بھی کہہ دے، سخت بات تو کہنا دور کی بات، اگر تھوڑی جو ہے عزت میں بھی کمی کر دے کہ حضور آئے تو عزت بھی چاہیے ان کو، ان کے لیے نرم نرم گدا بھی بچھانا چاہیے۔ حالانکہ یہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ میاں نے تو دو گدے خود ہی لگا دیے اس کو، تو اس کو گدے کی کیا ضرورت ہے؟ خاص طور پر جس کی چربی زیادہ ہو تو اس کو تو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے دوست محمد آپ کے اس بارے میں؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے گدے خود ہی دے دیے اس کو گدا بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل تو ذرا اس میں کمی کی جائے تو بس ان کا تو دماغ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں صاحب یہ تو ہے ہی ایسے، لیکن یہ تو حال یہ کمی ہے۔ لیکن ان اللہ والوں سے پوچھو کہ جنہوں نے رگڑے کھائے ہیں، دادا خواجہ صاحب کو باہر نکالی، اپنی عزت کو قربان کر کے فٹ پاتھ پر بستر لگا دیا اور شیر لکھ کر بھیجا کہ ادھر ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ اگر ان کی نکالنے کی حکومت ہے تو ہماری نہ بھاگنے کی حکومت ہے، اگر وہ نکالیں گے تو ہم بھی نہیں بھاگیں گے، چاہے جوتے مارے جو کہہ رہے ہم نہیں بھاگیں گے۔ دادا جب حضرت کو شیر لکھ کر بھیجا، سوچو کہ شیخ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ ایک مرید جس کو نکال بھی دیا، جوتے مار کے ڈانٹ کے باہر نکال دیا، اور کتنی دنیاوی عزت اس کی کتنی زیادہ ہے، ڈپٹی کلیکٹر ہے، لیکن کیا بات ہے، اللہ کے لیے اپنے کو مٹایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت کے دل پر سوچو کیا گزری ہوگی۔ دادا خواجہ صاحب کا یہ عالم تھا، عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے، خواجہ صاحب بولتے تھے، علماء خاموش بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ کیا بات تھی؟ جو اپنے کو مٹاتا ہے، جو اپنے کو مٹاتا ہے وہی اللہ کی طرف سے کچھ پاتا ہے، اور جو مٹاتا نہیں ہے اس کو کچھ نہیں ملتا دوستو۔ تو مفتی حسن احمد سری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لے کر گئے کہ حضرت بیوی بیمار، بچے بیمار، ماں باپ پریشانی، یہ پریشانی، وہ پریشانی۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت نے کہا مولوی صاحب آپ تو خود معقولی ہیں، منطق پڑھی ہے، تو دیکھیے اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو مصیبت کی چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، جس کو انگریزی کے اندر پروبیبلٹی بولتے ہیں، اسٹیٹسٹکس میں یہ پڑھائی جاتی ہے پروبیبلٹی، اور یہ پروبیبلٹی تو یہ کیا جانتے ہوں گے، مولویوں کو تو اس سے زیادہ یہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو لہذا اب وہ دیکھیے، حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے اگر کوئی غم اور مصیبت آئے تو اس کی چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب پروبیبلٹی سنیے ملا کی زبان سے، ملا کی تقریر، فرمایا کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غم اور مصیبت دے تو اس میں چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پریشانی دی، غم دیا، اس سے اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھائیں گے، چلو اس کو غم دیا مجھے پروفٹ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ مخلوق سے فائدہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ میں اريد من مرستي وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، اللہ تو اللہ الصمد بے نیاز ہے، وہ مخلوق سے کوئی چیز لینے کا محتاج نہیں ہے بلکہ مخلوق کو دیتا ہے۔ لہذا یہ صورت حال حرام ہے، یہ صورت حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو غم دے کر فائدہ اٹھائے یہ ناممکن اور محال ہے۔ ایک صورت ہو گئی، اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے آدھا فائدہ اللہ میاں کا ہو اور آدھا فائدہ جو ہے مخلوق کا ہو، یعنی اس کو غم دے دیا، چلو بھائی کچھ بزنس کر لیں تمہیں غم دیں گے، اس کے بدلے میں آدھا فائدہ ہمارا ہوگا اور آدھا فائدہ تمہارا ہوگا، 50-50 پیار کا وعدہ، 50-50 آدھا آدھا، 50-50 تڑارم بڑارم۔ تو یعنی آدھا ہمارا آدھا تمہارا، آدھا آدھا کریں گے 50-50۔ تو اللہ تعالیٰ کل سے بھی فائدہ اٹھانے سے بے نیاز ہے اور جزوی فائدہ اٹھانے سے بھی بے نیاز ہے، لہٰذا یہ بھی صورت ناممکن اور محال ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ دو صورتیں ہو گئی، اب تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اللہ کا فائدہ کوئی ہو نہ مخلوق کا کوئی فائدہ ہو، مثلا کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کو نزلہ دے دیا، کسی کے جو ہے وہ سر پھاڑ دیا، اور کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو بھوکا مار دیا، جی بس فضول، اندھیر نگری چوپٹ راج، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ ایسا نہیں، جیسا وہ ایک تھا، ایک گرو اور چلا جا رہے تھے تو ایک شہر سے گزرے، اس شہر کا نام تھا انیاؤ پور، ان نیاؤ پور، ان مانے نہیں اور نیاؤ مانے انصاف کے، تو وہ جگہ جہاں انصاف نہیں ہوتا، ان نیاؤ پور اس کا نام تھا. اب وہاں پر گئے تو ہر چیز کا وہاں جو حساب تھا سولہ آنے کے حساب سے، اصلی گھی بھی سولہ آنے، چینی بھی سولہ آنے، آٹا بھی سولہ آنے، دال بھی سولہ آنے، مکھن بھی سولہ آنے، جو چیز لو سولہ آنا کے حساب سے. اب کتنی جو قیمتی چیزیں تھیں وہ بھی سستی تھی، تو جو چینا تھا اس نے کہا حضور یہاں تو بڑے مزے کی جگہ ہے، ہر چیز تو بہت سستی ہے، سولہ آنے میں ملتی ہے. تو اب چیلا گرو جو تھا، گرو استاد، اس نے کہا کہ بھائی یہ جگہ رہنے کے لیے ٹھیک جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو گدا گھوڑا ایک باؤ بکتا ہے، گدے کا بھی وہی دام گھوڑے کا بھی وہی دام، یہ جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے. اس نے کہا نہیں حضور ہم تو یہیں رہیں گے. اب چیلے کی ضد کی وجہ سے گرو نے مان لیا. اب کرنا یہ ہوا کہ دو چور کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے گئے، تو ایک چور باہر کھڑا ہوا تھا، ایک چور اندر گیا. جو چور باہر کھڑا ہوا تھا تو کرنا یہ ہوا کہ وہ جو دیوار تھی اس چور پہ گر گئی. اب وہ چور دیوار کے نیچے آ کے مر گیا. اب وہ جو چور اندر چوری کر رہا تھا، جب اس آواز آئی باہر آیا تو دیکھا چور مر گیا، تو وہ عدالت میں گیا اور عدالت میں جا کر گھر والوں پر مقدمہ دائر کر دیا کہ ہم اس کے گھر چوری کرنے گئے تھے، ہمارا ایک چور ساتھی باہر کھڑا تھا، دیوار اس پہ گر گئی اور وہ مر گیا. اب مالک کو بلا لیا کہ ہاں بھائی تمہاری دیوار سے یہ گرا ہے، مرا ہے کہ تمہاری دیوار گری یہ مر گیا، اب تمہیں اس کے بدلے میں پھانسی دی جائے گی. اب چوری کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ انصاف انیاؤ پور ہے نا، انصاف نہیں ہے. اب وہ بیچارہ وہ مالک پریشان، اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے، یہ تو معمار جو دیوار مستری ہے اس نے دیوار ایسی بنائی ہے، میرا کیا قصور ہے. انہوں نے کہا اچھا مستری کو بلاؤ بھائی. اب مستری کو بلایا گیا، کہا کہ یہ تم نے کیسی دیوار بنائی ہے، اس سے وہ آدمی گر گیا لہٰذا تمہیں پھانسی چڑھائی جائے گی. اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے، یہ تو گارا بنانے والے کا کام ہے، یعنی جس نے سیمنٹ اور بجری مکس کر کے بنائے تو اس کا کام تھا، اس نے صحیح نہیں بنایا تو میرا کیا قصور ہے. انہوں نے کہا اچھا جاؤ گارا بنانے والے کو لے کے آؤ، اب اس کا احکام سے پھانسی دی جائے گی. اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے، جو سکا تھا پانی ڈالنے والا اس نے پانی جو ہے وہ زیادہ ڈال دیا تھا، تو میرا اس میں تو کہ اس سے گارا پتلا ہو گیا، خراب ہو گیا، مسالہ صحیح نہیں بنا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو بھائی سکا کو بلاؤ. اب اس کو بلایا گیا تو اس کو کہا تجھے پھانسی دی جائے گی. اس نے کہا حضور میرا قصور نہیں ہے، اصل میں بازار میں ہاتھی گزر رہا تھا تو ہاتھی جو ہے وہ بھاگ رہا تھا، تو اس کی آواز سے میں گھبرا گیا، تو پانی کا مشک جو تھی وہ زیادہ پڑ گیا، تو پانی زیادہ پڑ گیا. تو بادشاہ نے کہا اچھا چلو بھائی ہاتھی کے مالک کو بلاؤ، اس کو پھانسی دی جائے گی. اب ہاتھی کے مالک کو بلایا تو اس نے کہا حضور میرا قصور نہیں ہے، جو ہاتھی بھاگنے لگا اصل میں ایک عورت جا رہی تھی، اس نے ایک سونے کا زیور پہنا تھا جو بجتا تھا، اس کے بجنے کی آواز سے ہاتھی گھبرا کر بھاگنے لگا. انہوں نے کہا اچھا چلو عورت کو بلاؤ. اب عورت کو بلایا تو اسے پھانسی دی جائے گی. اب عورت نے بھی کہا کہ حضور میرا کیا قصور ہے، یہ تو زیور جو ہے وہ سنار نے ایسا بنایا جس میں اتنے بجنے کی آواز ہے. اب جو ہے اب سنار کو بلایا بھائی، چلو بھائی سنار کو بلاؤ اسے پھانسی جائے گی. اب سنار سے کوئی بات بننی پڑی کہ کیا وہ کہیں. اب بادشاہ نے اب راجا کا فیصلہ ہوا کہ چلو بھائی اب اس کو جو ہے پھانسی دے دی جائے. اب جی فیصلہ ہو گیا. اب اتنے میں جو ہے وہ شور مچا کہ وہ جلاد آیا، اس نے کہا حضور پھانسی کا پھندا بڑا ہے اور سنار کی گردن چھوٹی ہے، اور پھندا جو ہے اس کی گردن میں آ نہیں رہا، اب کیا کروں. راجا نے کہا اچھا چلو ایک کام کرو، دیکھو مجمع میں جس کی گردن بڑی ہے اس میں ڈال دو. اب جس کی گردن بڑی اس میں ڈال دو، جو پھانسی تو دینی ہے. اب ہوا یہ کہ گرو اور چیلا یہ بھی منظر دیکھ رہے تھے. اب کرنا یہ ہوا کہ جو چیلا جو ہے کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا، تو اس کی گردن میں یہ پھندا فٹ آ گیا. اب تو اس نے کہا کہ چلو بھائی آؤ تمہیں، اب تو وہ اس نے چلانا شروع کیا. اس نے گرو سے کہا کہ خدا کے لیے اب مجھے بچاؤ، یہ تو میں مصیبت میں پھنس گیا. گرو نے کہا دیکھ بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے تجھ کو سمجھایا تھا یہ جگہ انصاف کی نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا حضور بڑی مہربانی، میں آپ کا چیلا ہوں، دس سال سے آپ کی خدمت میں ہوں، بڑے رونے گانے لگا. اس نے کہا اچھا چلو ہم کچھ کرتے ہیں. خیر اب ہوا یہ کہ گرو اور چیلا لڑنے لگے. گرو کہتا ہے مجھے پھندا لگاؤ، چیلا کہتا ہے مجھے پھندا لگاؤ. اب دونوں لڑائی ہونے لگی. راجا کو شور کی آواز آئی تو اس نے کہا یہ کیا شور ہو رہا ہے. اس نے کہا حضور دو آدمی ہیں جس کا پھندا آیا، تو ایک دوسرا آدمی کہتا ہے میں جو ہے وہ پھانسی پہ چڑھوں گا، تو وہ کہتا ہے میں چڑھوں گا. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، بلاؤ ان کو. راجا نے بلوایا تو گرو جو تھا وہ کچھ مذہبی معلوم ہو رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنی ضد اور بحث کر رہے ہو. تو اس نے کہا حضور بات یہ کہ یہ جو گھڑی ہے یہ بہت جو ہے مبارک گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو پھانسی پر چڑھ کر مرے گا نا بس وہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو وہ گردن جو ہے پھانسی میرے گردن میں لگاؤ. ٹھیک ہے کہ راجا ہی نکل گیا. تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت دیتے ہیں کسی کا کوئی فائدہ نہیں، نہ مخلوق کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ، ایسا نہیں. تو تین صورتیں ہو گئی نا، اور یہ فضول کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو منع فرمایا کہ فضول کام تم مت کرو، فضول چیزوں سے بچو. اللہ بندوں کو منع فرمایا فضول کام مت کرو اور خود فضول کام کرے، یہ ناممکن ہے. لہٰذا تین صورتیں ہو گئی نا، یہ تینوں ناممکن ہے. نمبر ایک اللہ کا فائدہ ہو، ناممکن. نمبر دو آدھا آدھا فائدہ ہو، آدھا مخلوق آدھا اللہ کا، یہ بھی ناممکن. تیسری صورت یہ کہ نہ اللہ کا فائدہ نہ مخلوق کا فائدہ، یہ بھی ناممکن. اب چوتھی صورت رہ گئی، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف بندے کا فائدہ ہے، اور حقیقت یہی ہے اس میں صرف بندے کا فائدہ ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہم کو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ جو لنا ہے، لنا میں جو لام ہے یہ نفع کے لیے ہے، اور اگر ضرر کے لیے ہوتا تو یہاں لنا کے بجائے علینا ہوتا، یہ جو نقصان اور ضرر کے لیے ہوتا. لہذا لنا کا لام بتاتا ہے کہ نفع اور فائدے کے لیے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، آگے فرمایا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، اور یہ مصیبت جس نے لکھی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارا مولا ہے. علامہ عروسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ہوا مالکنا و سیدنا و متولی امورنا، یعنی وہ کون ہے؟ مولانا کون ہے؟ یعنی وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے آقا ہے، اور ہمارے تمام کاموں کو بنانے والا ہے. تو لہٰذا جو مالک ہو اور ہمارا آقا ہے اور جو تمام کاموں کو بنا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر اس کی طرف سے کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی غم آ رہا ہے، تو اس میں ضرور ہمارا کوئی فائدہ ہے، ضرور ہمارا کوئی فائدہ ہے. یہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ غفلت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے مسئلہ کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، اللہ تعالی کی مرضی پر راضی رہنا یہ فرض ہے. فرض نماز پڑھنا فرض ہے نا، اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کو کیا بولیں گے؟ یہ تو منحوس آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نافرمانی کرتا ہے. تو میرے دوستو جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے. اگر کسی نے اللہ کی مرضی پر راضی نہیں ہے، کوئی شکوا شکایت یا کوئی بات کہتا ہے، تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ کرتا ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ کبیرہ ہے. یہ اللہ کی مرضی پر راضی نہ رہنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. لہٰذا یہ ہے جب مصیبت اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس میں ضرور ہمارا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کیا ضرورت ہے. لہٰذا جو مصیبت ہوتی ہے اس میں اپنا ہی فائدہ ہے. جیسے باپ جو ہے اگر کسی بچے کے پھوڑا نکلا ہے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ ماں اور باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کڑوی دوا پلاتے ہیں. اب بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ اما تم مجھ پہ کیا ظلم کر رہی ہے، ابا تو کیا ظلم کر رہا ہے، مجھے اتنی کڑوی دوا پلاتا ہے. تو وہ باپ وہ کہتا ہے نہیں بیٹا، سمجھاتا ہے، کچھ تسلی کے الفاظ کہتا ہے، کیونکہ بچے کو معلوم نہیں ہے، باپ جانتا ہے کہ دوا تو کڑوی ہے لیکن اس سے اس کو شفا مل جائے گی. لہٰذا اسی طرح سے جو غم اور مصیبت آتی ہے، اگر بندہ اس پر صبر کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہے اس کا بندہ سوچ نہیں سکتا. اسی لیے آتا ہے کہ جو مصیبتوں پر غموں پر جو انعامات ملیں گے، تو جب بندہ جو صبر کیا ہے دنیا میں صبر کیا، پھر اس پر جو انعامات ملیں گے، تو کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ یہ کمنا کرتا کہ کاش دنیا کے اندر میری کھال کو کینچی سے کاٹا جاتا. یہ اس وجہ سے کیوں؟ کیونکہ انعامات جو دیں گے اللہ تعالیٰ. زیادہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو، شکر کرنے والوں کو تو کہا کہ بہت بڑا درجہ ہے، بڑا اجر اور ثواب ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. معیت کا افضل کیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ ہو دوستو، اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کی قسمت کا کیا کہنا، اور کیا غم آئے، مصیبت آئے، اسی کے اندر، اس غم کے اندر کیا چیز ہے، یعنی گناہ سے بچنے کا غم بھی اٹھائے. یہی نہیں کہ صرف جو ہے وہ کوئی غم آیا، پریشانی آئی تو اس کو صبر کر رہا ہے، نہیں، بلکہ گناہ سے جو بچنا ہے اس کا بھی غم ہے، اس کو اس پر بھی صبر کرے. مثلا کوئی بہت حسین لڑکی سامنے آ گئی، اب کوئی نہیں دیکھا، کوئی ہے نہیں، اکیلا ہی ہے، لیکن اس پر کیا ہے، یہی کہے کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، مخلوق تو نہیں دیکھ رہی، لیکن خالق جانتا ہے اور خالق ہم کو دیکھ رہا ہے. الم یا علم بأن اللہ یرا، کیا یہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو پھر یہ کیسے گناہ کرتا ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ارے ظالموں تم کو کیا ہو گیا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کے وقار کا خیال نہیں کرتے کہ جب اللہ دیکھ رہا پھر نافرمانی کرتے ہو، جبکہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اور جس نے سارے عالم کو آنکھیں دی ہے، سارے عالم کو آنکھیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہے، تو خود اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی بے شمار آنکھوں سے دیکھتا ہوگا. لہذا گناہ پر صبر کرنا اور غم برداشت کرنا، یہ اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، اور یہی وہ غم ہے میرے دوستو. صبر کرنا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر بغدیدند و صدیقی شدند، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولایت اور دوستی کا جو سب سے اونچا مقام ہے، اس مقام کو مقام صدیقیت بولتے ہیں. نبوت کے بعد سب سے اونچا کیا ہے؟ نبوت کا مقام. نبوت کے تمام دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا. لہذا نبوت کی دعا کرنا بھی حرام اور کفر ہے. نبوت کی دعا کرنا بھی حرام اور کفر ہے. لیکن صدیقیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ صدیقیت کا جو مقام ہے ولایت کا ہے، تمام کچھ کھلے ہوئے ہیں. اور فرماتے ہیں یہ مقام صدیق ملتا ہے کس چیز سے ہے؟ صبر کرنے سے. صبر کرنے سے. صبر کیا؟ تین قسم کے صبر کریں، بس صبر کی تین قسمیں بتا دوں اور چھٹی کیجیے. صبر کی لوگ ایک قسم جاتے ہیں، اور وہ قسم کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی پریشانی ہوئی، اب پریشانی آئی، یعنی کوئی غم آئے، کوئی مال ضائع ہو گیا، موٹر سائیکل چوری ہو گئی، کوئی چیز چوری ہو گئی، پیسے گم گئے، یا کوئی چیز گم کام ہو گیا، چوٹ لگ گئی، تو اس کو مصیبت بولتے ہیں. تو کہتے ہیں جو مصیبت پر صبر کرے بس وہی صبر ہے، باقی نہیں. نہیں، بلکہ صبر کی تین قسمیں، یہ علمی تعریف پیش کر رہا ہوں جو میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے. نمبر ایک، الصبر فی المصیبہ. اس کا کیا نام ہے؟ جو مصیبت جو مشہور ہے عام عوام کے اندر، اس کا نام ہے الصبر فی المصیبہ، یعنی جو مصیبت آ جائے، کوئی غم آ جائے، اس پر صبر کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر کی پہلی قسم ہے. یعنی کیا ہے؟ الصبر فی المصیبہ، مصیبت آ جائے، صحیح نا، جیسے مال ضائع ہو گیا، یا کوئی بیمار ہو گئے، بیوی بیمار، بچہ بیمار، ماں بیمار، پیسے ختم ہو گئے، پیسے چوری ہو گئے، یا کوئی چوری ہو گئی، اس طرح کی جو بھی ٹکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی، یہ سب مصیبت ہے. ایک کام، ایک یہ صبر ہے. نمبر ایک. نمبر دو صبر کیا ہے؟ الصبر علی الطاعات، یعنی نیکی کے اندر، نیکی کے اندر مستقل مزاج رہنا. یعنی جو نیک کام شروع کیا، یہ نہیں کہ آج کیا پھر دو دن بعد چھٹی، ابھی جی اللہ والوں کے پاس آنا شروع کیا پھر اس کے بعد چھٹی، پہلے صبح بھی آ رہے ہیں، شام بھی آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے تلاش کرنا پڑتا ہے دوربین سے کہ حضور ہیں کہاں، نظر ہی نہیں آ رہے. تو یہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ جو نیک کام ہو اس پہ صبر کرے. اور جہاں تو فون اتنے کر رہے ہیں کہ حیران ہے کہ صاحب اتنے فون، اور جب آئے تو پتہ چلا شکل بھی نظر نہیں آ رہی، ہاں یار یہ عجیب ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر کے خلاف ہے. لہذا اس کو نیکی پر صبر حاصل نہیں ہے، نیکی کرنے پر صبر حاصل نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی نفل عبادت شروع کرنی ہے تو اتنی کرو جس کو تم ہمیشہ کر سکو، چاہے دو رکعت پڑھو، چاہے دو رکعت پڑھو، لیکن ہمیشہ کرو. یہ نہیں کہ پہلے دن تو خوب 100 رکعت پڑھی، اس کے بعد جو ہے 100 دن کی چھٹی ہوئی، کہ جی 100 رکعت 100 دن کی ایک ساتھ پڑھ لی. نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نیکی کرو تو اس پر قائم رہو، یعنی شروع کر رہو، یعنی نفل کے بارے میں فرمایا کہ جو نیک کام تم شروع کرو اتنا کرو جس کو تم تحمل اور برداشت کر سکو، لیکن اس کو ہمیشہ کرتے رہو. تو اس کا نام کیا ہے؟ الصبر علی الطاعات، یعنی طاعت پر، نیکی پر صبر کرنا. دو کام، دو صبر ہو گئے. اور تیسرا کیا ہے؟ الصبر عن المعصیت، یعنی گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، حرام خواہش پر عمل کرنے کو دل چاہ رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ میں سعادت کو دیکھوں، دل چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کے خلاف پکاؤں، دل چاہ رہا ہے میں جھوٹ بولوں، دل چاہ رہا ہے میں دھوکہ دوں، جو بھی گناہ کا دل چاہ رہا ہے، لیکن وہ گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، تو اس پر جو غم آتا ہے اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اسی صبر کا نام ہے الصبر عن المعصیت، یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا. اور میرے دوستو یہ وہ غم ہے، یہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، یہ وہ غم ہے جو صرف اور صرف اولیاء اللہ کی غذا ہے، صرف اور صرف فاسق اور گنہگار کو یہ حاصل نہیں ہے. لہذا فاسق گنہگار حج کر لے گا، عمرہ کر لے گا، تبلیغ میں چلے لگا لے گا، اللہ والوں کے پاس بیٹھ لے گا، ذکر کر لے گا، تلاوت کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، اور بخاری شریف کے ترجمہ بھی پڑھ لے گا، قرآن کی تفسیر بھی پڑھ لے گا، لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھائے گا. یہ گناہ سے بچنے کا جو غم ہے یہ صرف اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف اور صرف اولیاء اللہ کی غذا ہے. گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ صرف اللہ کے مبارک بندوں کا کام ہے. بہت قابل مبارکباد ہے وہ بندے جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں. اور جو گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا یہ شخص جو ہے چور ہے, بے وفا ہے, کمینہ اور بے غیرت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی روٹی کھاتا ہے, اس سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے اسی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. تو ایسے آدمی کو جو اللہ کی دیوی روٹی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے اس کو بے غیرت اور کمینہ کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے صاحب, اگر اس کو بے غیرت کمینہ بولے تو کوئی بری بات ہے کیا؟ اس قابل ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا جو آدمی کسی کا ملازمت کرتا ہے اس کے ساتھ بے وفائی کرے تو ساری دنیا اس پر تھوکتی ہے, ارے بے شرم تو نے اتنے 10 سال اس کی روٹی کھائی, اب اس کے ساتھ تو اس کی جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں سوراخ کرتا ہے. تو سوچو جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا, پیدائش سے لے کر آج تک کھلایا پلایا, جب کتنی نعمت ہزاروں عطا فرمائی, پھر اسی اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنا یہ کمینہ ہے, یہ بندہ نہیں ہے, یہ گندا ہے, یہ بے غیرت اور کمینے پن کی بات ہے. کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو وفا سکھائی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کی, اسی اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنا. جی کیا کریں, ہم تو جو ہے جی کیا کریں مجبور ہو گئے, عورت بے پردہ آ گئی تو ہم نے دیکھ لیا. یا جی کیا کریں کہ جی خاندان والوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, اگر ہم خاندان کو خوش نہیں کریں گے تو کیا خاندان کو چھوڑ دیں؟ ارے لات مارو, جھاڑو پھیرو, پیشاب کرو خاندان پر. جو خاندان اللہ کی نافرمانی سکھاتا ہے اس خاندان کی بات ماننا جائز نہیں ہے, بلکہ اللہ کو خوش کرنا ہمارے ذمہ ہے, خاندان کو خوش کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے. خاندان کو خوش کرنا اسی وقت ذمہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے دائرے کے اندر ہو. بس اگر اللہ کی نافرمانی سے نکلتے ہو, آپ خاندان والے نہ کہیں کہ تم جو ہے مکس گیدرنگ ہوگی یا عورت غلط اختلاط ہوگا یا جو ہے کوئی حرام دعوت رکھی جائے, ہرگز اس میں شرکت نہ کریں, چاہے وہ کتنا ہے کچھ کہتے رہے. ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ ہمارا خالق مالک رازق ہمارا پیدا کرنے والے, خاندان والے نہیں ہیں, مرنے کے بعد بھی اللہ کام آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے ہم سب کو گناہ والی زندگی سے نکال کر 100% اپنے فرما برداروں والی حیات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا, صبر کی تینوں نعمت عطا فرما, مصیبت پہ صبر کی توفیق عطا فرما, اطاعت پر صبر عطا فرما. یا اللہ جو نیکی کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ ان کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما, ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو, کہ آپ خالق انفاس ہیں. یا اللہ ہماری جانوں میں اپنی محبت, اپنے درد اور اپنے نور وہ شامل فرما دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے, ہمارا کوئی سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے. اور یا اللہ اگر ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم نفس سے مغلوب ہو جائیں, شیطان سے مغلوب ہو جائیں اور گناہ کریں, تو یا اللہ توفیق توبہ دے کر اپنے دوستوں اور پیاروں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا, آخرت بھی بنا, سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجئے, تمام مشکلات کو دور فرما دیجئے, صحت جسمانی اور صحت ایمانی اور صحت روحانی بھی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا رحمت.